طرح بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور یہ نیچے تھوڑی کے نیچے سے پکڑے اس کو. سیوان کی پاڑ زیادہ لمبی داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں. قاضی الخلا جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے آج کل چیف جسٹس, اس کے لیے ہیبت کے لیے دو انگلی اور بڑھانے کی گنجائش ہے, بلکہ بڑھا سکتا ہے. عام لوگوں کو لمبی داڑھی نہیں رکھنی چاہیے, سنت کے مطابق ایک مٹھی اپنی مٹھی. اور داڑھی شروع ہوتی ہے یہ کلپٹی کی ہڈی سے, جہاں سے داڑھ شروع ہوتی ہے جبڑے جہاں جا کے ختم ہو رہے ہیں, یہ جبڑے دونوں جہاں مل رہے ہیں یہاں تک ہے. ہم ذرا سا اوپر سے احتیاط کے طور پر اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ یہ اس کے بال کٹ نہ جائیں. بس اصل داڑھی یہیں تک ہے, داڑھی داڑھ سے ہے, داڑھ جہاں ختم ہو گئی وہاں داڑھی پر حدود ختم ہو گئی. اور یہ جو لبیں صاف کرتے ہیں یہ گال, اس کی حد یہ ہے کہ جہاں دونوں داڑھیں مل رہی ہیں اس کے بالکل بیچ میں انگلی رکھیں تو اوپر کا حصہ صاف کر سکتے ہیں اور اس سے نیچے کا حصہ داڑھی میں شامل. ایسے گردن کے بال جو ہے یہاں تک بال لوگوں کے یہاں تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اس رخ پہ داڑھی میں مل رہے ہیں اس کو صاف نہ کریں, اور جو اس طرف کو جا رہے ہیں سینے کی طرف وہ صاف کر سکتے ہیں. اور کسی سے بحث مباحثہ نہ کرے, اس سے بحث مباحثہ کا آج کا زمانہ ہے ہی نہیں. کارے خود کن کارے دے گا نہ مکن بر زمین دی گا خانہ مکن, اپنے کام سے کام رکھو دوسروں کے معاملے میں نہ پڑو اور دوسروں کی زمین پر اپنا گھر نہ بناؤ, اپنی جتنی چادر ہو اتنا کام کرو. غیروں کے محل سے اپنی کٹیا بیٹا ہے. ہمارے حافظ عمر نے کسی کو کہا کہ مسجد میں دوسری جماعت کرا رہے تھے, ان کو کہا کہ بھائی آپ اس طرف چلے جاؤ, ایک مسجد میں دوسری جماعت کرانا صحیح نہیں ہے. پہلے تو وہ چلے گئے وہاں نماز پڑھ کے, واپس آ کے انتہائی یعنی نفرت آمیز بات کر کے چلے گئے. ٹوپی سے چڑ ہوتی ہے بعض لوگوں, جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے نا ان سے ہوشیار رہنا چاہیے, ٹوپی صالحین کی علامت ہے. جو لوگ داڑھی تو رکھے ہوئے لیکن سر ننگا رکھتے ہیں مستقل, ان لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. آگے کہنے لگے کہ میں اسی وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آتا ہوں اور آئندہ میں کبھی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں. تو بھائی تو نہیں پڑھا تیرا کون, ہمارے اوپر کیا ہے جانے میں پڑھتا ہے, سڑک پہ پڑھ لے گا. مقصد یہ کہ بحث مباحثے سے سامنے والا متنفر ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے شریعت کے خلاف یا اللہ والوں کے خلاف یا علماء کے خلاف, اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور مزید گناہگار ہوتا ہے. اب ایک شخص کاروبار کرتا ہے آن لائن, یہاں پر وہاں مسجد میں بیٹھا لین دین کی باتیں کر رہا تھا دوسرے آدمی سے. دوسرا آدمی تو باشرہ تھا, یہ تو ویسے نہیں ہے, لیکن بظاہر بڑے ویسے تو پکے نمازی ہیں. مستقل وہ باتیں کرتے رہے, میں نماز پڑھ رہا تھا قریب میں, اب سوچ رہا تھا کہ ان کو کچھ کہوں نہیں کہوں کہوں نہیں کہوں, نماز میں ہی تشویش ہو گئی. سلام پھیر کے میں نے کہا بھائی نرمی سے کہہ دیتا ہوں, دھیان دلا دیتا ہوں, سلام دعا ہے آنا جانا ہے. میں نے کہہ دیا کہ بھائی مسجد میں خرید و فروخت منع ہے, خرید و فروخت لین دین. پہلے تو سنتے رہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا, تو میں نے کہا میں نے نہیں کہا, تو اللہ رسول کا حکم بتایا آپ کو, وہ مانے اچھا اس کی مسجد میں. بس وہ چراغ پا ہو گئے, کہا میرے پاس حدیث ہے, میں نے کہا اب آگے بڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں. ایک گناہ کر رہے تھے, میرے کہنے سے دوسرا گناہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے جھوٹی بات منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. اب خدا نہ خاص کر دیکھیں کتنی خطرناک بات ہوگی. ایک تو گناہ کا کام کر رہے تھے, مسجد میں خرید و فروخت منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں تجارت کا لین دین کر رہا ہے اس کو کہہ دو جا کے اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے. اور جو گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی, کسی کو معلوم ہو تو بتا دے, یعنی کہیں بھی گم ہو گئی بازار میں مسجد میں, تو اس کو کہہ دی کہ خدا تیری چیز واپس نہ لوٹا. یہ کیا ہے؟ یہ غصے کا اظہار نہیں ہے, نفرت کا اظہار نہیں ہے ایسے آدمی. اب ایک تو گناہ کر رہے تھے مسجد میں لین دین کا, اور دوسرا گناہ اس سے بھی بڑا ہو گیا کہ جھوٹی حدیث منسوخ کرنا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ مسجد میں کاروبار کرنا جائے, ہم نے تو نہیں دیکھی, نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی. معتکف کے لیے گنجائش ہے جو سنت اعتکاف کر رہا ہے اور اس کا اس کے علاوہ کوئی معاش کا کوئی ذریعہ نہیں, اور اتنی جگہ میں وہ چیز لے آتا ہے جس سے مسجد میں نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوتی, اتنی گنجائش ہے معتکف کے لیے کہ وہ لین دین کر سکتا ہے, کیونکہ مجبور ہے اس کی معاش ہے, ورنہ اور کوئی صورت لین دین تجارت کی نہیں ہے. کہ وہ تجارت کے ہر کوئی پھر دفتر کھول لے وہاں تو اپنا, چار آدمی وہاں بیٹھے ہیں, وہاں گاڑیوں کا کاروبار ہو رہا ہے مسجد میں, چار آدمی وہاں بیٹھے ہیں وہ پان بیچ رہے ہیں, کوئی چائے بیچ رہا ہے, تو پھر یہ مسجد ہے یا مارکیٹ ہے؟ مسجدیں اللہ کا گھر تو سوا اللہ کی عبادت کے اور کوئی مقصود ہے ہی نہیں, کوئی وجہ اور ہے ہی نہیں, اللہ کا دربار ہے. سڑک پہ بیٹھ جاؤ, اپنے ڈرائنگ روم میں لے جاؤ, کیونکہ وہاں پنکھا چلے گا, بجلی خرچ ہوگی, یہاں مفت کی بجلی استعمال ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے آج کل دوسروں کو ٹوکنا بہت سوچ سمجھ کے, کوئی اپنا ہو, محبت رکھتا ہو, عقیدت رکھتا ہو, چھوٹا ہو, اس کو بھی سنبھل کے بہت نرمی کے ساتھ بتلا دے کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں, ورنہ نہیں. خاموش رہے, مکلف نہیں ہے آدمی. اب تو اور 100 سال گزر گئے, 100 سال پہلے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کا سفر فرما رہے تھے, چلو وہیں چلتے, رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ بہت ہی روب والی ہے اور کشش والی تھی, زیادہ تر لوگ ان کی بات کو قبول کرتے تھے, ادب کرتے تھے, اس لیے کہہ دیا کہ بھائی یہ حرام ہے ٹکنا کھولنا, ٹکنا ڈھانکنا, تو اس نے شریعت کو کچھ برا والا کہہ دیا. تب سے حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے اصول بنا لیا کہ جب تک پوری پوری امید قبول نہ ہو میں کسی کو کچھ کہتا نہیں. ابھی تو ٹکنا ڈھانک کے ایک گناہ کیا, اب شریعت کو برا کہہ کے نعوذ باللہ ایمان ہی جاتا رہا, کیونکہ شریعت کے جو فرائض واجبات ہیں, جو شعار اسلام ہیں, ان کو برا کہنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے, ایمان جاتا رہتا ہے. بعض جملے ایسے ہیں جس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, جب کافر ہی ہو گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
کتنے لوگ الٹی سیدھی باتیں بے سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا ایمان نہیں رہا. حدیث شریف میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا. کیا مطلب ہے کہ دن بھر میں کوئی ایسا کام کر گیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کام کر گیا کہ اس کا ایمان نہیں رہا, سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان نہیں. اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شام کو مسلمان ہے صبح کافر, یا صبح کافر ہے شام کو مسلمان. ایسے بھی ہیں کہ توبہ کر لی, معافی مانگ لیا, اللہ کے محبوب ہو گئے, ایمان والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جہالت سے اور غرور سے, تکبر سے, اپنے کو اچھا سمجھنے سے, اپنے کو نیک سمجھنے سے. معافی مانگتا رہے, اللہ کی پناہ مانگتا ہے, اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنے سے, اپنے نیک سمجھنے سے. اپنے کو نیک بنانا فرض ہے, نیک سمجھنا حرام ہے. کتنا بھی ترقی کر جائے دین کے اندر, لیکن اپنے کو ساری مخلوق سے کمتر سمجھیں, کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ اعمال ہمارے سب قبول بھی ہیں یا نہیں. اللہ کی رحمت سے امید تو رکھے, نا امید نہ ہو کہ کام کی توفیق دے رہے ہیں قبول بھی فرمائیں, لیکن اگر قبول نہ فرمائیں تو ہم کیا کر لیں گے اللہ, کیا کر لیں گے اللہ. کوئی اس سے اوپر کوئی کورٹ ہے کہ جہاں اپیل دائر کر دیں گے کہ صاحب نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جو انصاف نہیں ہوا, یا ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو انتہائی کریم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے 10 گنا ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ, جو گناہ لے کے آئے گا فلا یجزا بھی الا مثلہ جزا کے, یہ ہے کہ اس کو گناہ لے کے آئے گا اس کو بس اتنا ہی سزا ملے گی. پھر اس پہ بھی یہ نہیں کہ جو کوئی بھی معافی مانگ لے گا سب گناہ معاف کر دیں گے, اور اس کو معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ندامت کے آنسو, اے جلیل اشک گناہ گار کے ایک آنسو, اے فضیلت تیری تسبیح کے سوتانوں پہ, اے جلیل اشک گناہ گار کے ایک آنسو کو, اے فضیلت تیری تسبیح کے سوتانوں پر. لعنین المذنبین احب الیہ من زجل المسبحین مسبحین, حدیث قدسی ہے کہ گناہگاروں کی سسکیاں, انین کہتے ہیں سسکی کو. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا, چلو پہلے بات پوری کر لوں ورنہ بات مکمل ہوئے رہ جاتی ہے, کہ سسکیاں, گناہگاروں کی سسکیاں احبو, مجھے زیادہ احب ہے, محبوب ہی نہیں احب ہے, سب سے زیادہ پسند ہے. من زجل المسبحین, ان تسبیحات کرنے والوں سے, ان پاکی بیان کرنے والوں سے جو اپنے کو نیک سمجھ رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ گناہگاروں کے رونا اللہ کو زیادہ پسند ہے نا. چند آنسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے, چند آنسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. لوگ حیرت سے میرا زاد سفر دیکھیں گے کہ کیا اس کے پاس نہ تعجب ہے, نہ اشراق ہے, نہ چاشت ہے, نہ یہ ہے, نہ یہ ہے, نہ عمر ہے, نہ کچھ ہے, مگر کچھ آنسو ہیں اس کے. وہ پھر دیکھیں گے کہ یہ آنسو اس کو کہاں سے کہاں لے گئے, کیا تعلق ماللہ اور کیا قرب اس کو نصیب ہو گیا. آنسو بڑے کام کے ہیں, گناہگاروں کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کیا ناز کریں عبادت پہ، کیا ناز کریں کسی منصب پہ، تقریر پہ، بیان پہ، لوگ واہ کریں، ماشاءاللہ کہیں. اور حکیم الامت نے فرمایا کہ بیان کر کے خوش ہونا دل کی تباہی کی علامت ہے. عجیب بات ہے، بیان کر کے خوش ہونا کہ واہ بھائی 100 آدمی نے، 1000 آدمی نے بیان سن لیا، خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ، اپنی تعریف کر رہے ہیں اندر ہی اندر، خوش ہونا. یہ خوش ہونا دل کی تباہی کی علامت ہے. یہ امراض بغیر شیخ کے صحت نہیں پاتے. بغیر شیخ کے جو رہتا ہے، بزرگ کا قول ہے کہ جو بغیر رہبر کے رہتا ہے اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے، اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے، پٹی پڑھاتا رہتا ہے، مایوس کرتا رہتا ہے، کہیں بڑائی لے آتا ہے. جیسا آدمی ہوتا ہے اس کو ویسی تدبیر سے اس کو بہکاتا ہے. عالم ہوتا ہے تو علم کے ذریعے بہکاتا ہے، کیونکہ شیطان بڑا عالم ہے. تمام میرے شیخ فرماتے تھے تمام انبیاء کی جزیات اور کلیات شریعت کی سب جانتا ہے، کلیات کی جزیات بھی سب جانتا ہے، اتنا بڑا عالم ہے. اور عابد بھی ایسا ہے کہ زمین آسمان کا کوئی کونا نہ تھا جب اس آسمانوں پر جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، نہ بڑا عالم تھا اور عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا. اور دلیل کیا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ربی انزلنی الی یوم یبعثون، ہے نا، مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں اور ان کو جہنم کا سزاوار کروں. تو جانتا تھا کہ عین غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہے، حالانکہ اللہ کا غضب تھا اس کے اوپر، ظالم نے حکم نہیں مانا، ابا مستقبرا انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. انکار کی وجہ تکبر، اللہ کا غضب تھا اس وقت، لیکن جانتا تھا کہ میں جو مانگوں گا دینا چاہیں گے دے دیں گے. اس میں تکوینی راز ہے کہ کیوں اللہ نے اس کو مہلت دی، اب آدمی سوچے کیوں اللہ نے اس کو مہلت دی، اس میں تکوینی راز ہوتے ہیں، اس کی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. توفیق دے رہے اللہ، ایمان دیا، شکر کرو، کام کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، خیرات کرو، جو توفیق اللہ کا نام لینے کی مل رہی ہے خوب توفیقات سے فائدہ اٹھاؤ. اس تحقیق کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے کیوں مہلت دی؟ یہ تکوینی امور ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں نہ آ سکتے ہیں، نہ آنا ضروری ہے. کرنے والا کام جب معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی معلومات کی؟ کام کرنے بھیجا ہے یا تحقیقات کے لیے بھیجا ہے؟ تحقیقاتی انسپیکٹر بنایا ہے آپ کو، تو کام کرے. تو اہم غضب کی حالت میں بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مراد پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، مخلوق مغلوب ہو جاتی ہے غضب سے، غصے سے، غضب سے. اللہ تعالیٰ کسی حال سے مغلوب نہیں ہوتے، بالکل پاک ہے، بالکل غالب ہیں، ہاں بالکل شاہد ہیں، بالکل غالب ہیں، غیر مغلوب ہیں. غالب وہ ہیں جو غیر مغلوب، کسی بڑی سے بڑی طاقت سے مغلوب نہ ہو، اصل غالب وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ غالب ہیں، مغلوب نہیں، اور شاہد ہیں، غائب نہیں ہے. شاہد وہ ہے جو غائب نہ ہو، ہے نا. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ ازل کی تعریف کیا ہے؟ ازل کی تعریف یہ ہے کہ اس کا وہ کبھی اس کوئی اس کی ابتدا نہ ہو. ازل وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابد کی کیا تعریف ہے؟ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، انفائنائٹ. بتا رہے تھے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ایسی کہانی سنائے سب سے طویل، ہم اس کو آدھی سلطنت دے دیں گے. بادشاہ ایسے پاگل ہوا بھی کرتے تھے پہلے، کیا ضرورت ہے آدھی سلطنت دینے کی؟ یہ غریب آدمی کے لیے 1,00,000 دینار بھی بہت ہیں، 1,000 دینار بھی بہت ہیں. ساری سلطنت قصوں کی باتیں ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ سچ ہو. تو کئی لوگ آئے فیل ہو گئے، مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسی داستان آپ کو سنائیں گے. ٹھیک ہے، جب سنانا شروع کیا کہ باغ میں بہت سی چڑیاں تھیں، تو پھر ایک چڑیا اڑی، دانا کھا کے ایک چڑیا اڑ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسری چڑیا اڑ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک تیسری چڑیا بھی اڑ گئی، آگے کیا ہوا، پھر ایک تھوڑی دیر بعد چوتھی بھی اڑ گئی. ابھی گنتی ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی. تو بادشاہ نے کہا بھائی تو مجھے مار کر یہ لے رہا، جو بھی انعام تھا آدھی سلطنت تو جا. مولویوں جو سچے مولویوں سے بڑے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ جو بیچارے بغیر صحبت یافتہ ہوتے ہیں، تھوڑی ناسمجھی ہوتی ہے ان میں، اگر سمجھ ہو کسی اللہ والے سے تعلق ہو، ان کو بھی خدا تعالیٰ ایسی ہوشیاری دے دیتے ہیں. عقل سلامت رہتی ہے، غضب کی حالت میں عقل سلامت رہتی ہے. یہ غضب غصہ جب انسان کو آتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. دو میں سے کوئی ایک چیز رہ سکتی ہے، یا تو غصہ یا عقل. غصہ ہے عقل جاتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل جاتی ہے جس کی اسی کو غصہ آتا ہے، جس سے وہ مغلوب ہو جائے. غصہ آنا تو برا نہیں، اس کو مغلوب ہونا اور اس کو بیجا نافذ کرنا یہ غلط ہے، ہے نا. غصہ تو ہماری فطرت میں ہے، اللہ نے رکھا ہے. بچوں میں کتنا غصہ ہوتا ہے، پیدائشی غصہ ہوتا ہے، ذرا سا کچھ خلاف کر دو جا کے سر ماریں گے دیوار پہ، رونا شروع کر دیں گے، ہوٹ نکال دیں گے. کیسی کیسی ترکیبیں بچوں کو پیدائشی کہاں سے آ جاتی ہیں پتہ نہیں، اپنی بات منوانے کا ان کو فن کہاں سے آتا ہے معلوم نہیں. اب یہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کیوں ہے؟ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ خون جوش مارتا ہے اور اس سے دودھ بنتا ہے. جب تک بچہ روتا نہیں ماں کے پستان میں دودھ نہیں بنتا، جب وہ روتا ہے پھر وہ رحمت کے جوش سے خون دودھ بن کے اترتا ہے. تو اسی طرح میرے شیخ فرماتے تھے کہ ورنہ گریت کود کے حلوہ فروش، رحمت حق نمی آیت بجوش. ایک بزرگ تھے سید کبیر احمد رفائی رحمت اللہ علیہ. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ مقصد سنانے کو نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی ویسی ہی نقل کریں. جو مہمان آتا تھا اس کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو بغیر کوئی کھائے پیے نہ جاتا تھا. یہاں تک کہ قرض چڑھ گیا، قرض لے لے کے کھلانے لگے. اب ایک دن دیکھا کہ بڑے میاں دنیا سے جانے والے ہیں، تو قرض خواہ آ کے جمع ہو کے بیٹھ گئے. جیسے وہ کوئی جانور مر رہا ہوتا ہے تو وہ ارد گرد چیل کا ہوئے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جیسے ہی جان نکلے اسی وقت اس کو موچے کھائیں اس کو. تو اس طرح بیٹھ گئے آ کے، اور جو ہے وہ جب بڑے میاں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو غم کے مارے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ یا اللہ ان کا قرض ادا کر دیجیے. تو وہ کیا ہوا کہ ایک لڑکا آیا حلوہ بیچنے، جیسے ہی وہ بیچنے آیا جتنے قرض خواہ تھے کہا یہ سب حلوہ ان کو کھلا دے، پورا حلوہ کھلا دے. حوصلہ دیکھو ان کا، یہ مقروض ہوئے ہوئے ہیں، قرض خواہ بیٹھے ہیں اور حلوہ پھر ہوئی کہ بھائی اب یہ کچھ کھایا نہیں ہے انہوں نے، کھلا دیں ان کو سب. اس نے خوشی خوشی کھلا دیا کہ میرا تو مال ایک ہی جگہ بک گیا. تو اب جب لاؤ پیسے تو بڑے یہاں چادر ہو کے لیٹ گئے کہ پیسے تو ہیں. ہمارے بڑے بھائی صاحب سناتے تھے تجارت کے معاملات، کبھی کبھی بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ مقولہ مشہور ہے کہ وہ مجھے نہیں معلوم کبھی ویسا کرتے بھی ہوں کہ وہ جب پیسے مانگو زیادہ اصرار کرو تو دھوتی اتار دیتے ہیں، کہتے دیکھ لے میرے پاس کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی پیسہ تو ہے نہیں. اب رونے لگا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے یہ حلوہ دے کے بھیجا ہے کہ بیچ کے آپ اب پیسے نہ دوں گا تو مجھے مارے گا پیٹے گا. رونے لگیا اور جیسے اس نے رونا شروع کیا ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا ایک تھال لے کے, اس میں مختلف اشرفیاں مختلف تعداد میں رکھی ہوئی تھی, اور آ کر شیخ کو پیش کیا ہدیہ, یہ لیجیے ہدیہ. دیکھا تو ہر تھیلی کے اندر اس کے مقروض کے عین قرض کے مطابق وہ رقم موجود ہے. وہ ہدیہ سب کو قرض ادا کر دیا, سب چلے گئے خوشی خوشی. اس کو فرمایا گرن گریت کودک کے حلوہ خروش, کودک کہتے لڑکے کو, اگر وہ لڑکا نہ روتا تو رحمت حق نمی آیت بجوش, اللہ کی رحمت جوش میں نہ آتی. ہم رونا سیکھیں اللہ سے, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھیں, اللہ سے رونا سیکھیں. شب بیداری ہو, تہجد گزاری ہو, یا اگر شب بیداری نہ بھی ہو تو دل وہ حاصل ہو جائے جو اندر ہی اندر گل رہا ہو, جل رہا ہو اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت کے غم میں جل رہا ہو, گن رہا ہو, جل رہا ہو, پگھل رہا ہو, گل رہا ہو, وہ دل ہمیں حاصل ہو جائے. ایک تہجد پہ کیا, تہجد پڑھنے کے بعد کیا شیطان بن جانا چاہیے, کیا خدا سے تعلق ختم ہو جانا چاہیے؟ ہاں تعلق تو وہ ہے, میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں, کیا بات فرمائی, تعلق وہ ہے جس میں بے تعلق ہی نہ ہو. تعلق کسے کہتے ہیں کہ بے تعلق ہی نہ ہو. ہر وقت خدا تعالیٰ سے مناجات کا عالم حاصل ہو جائے, ہر وقت خدا تعالیٰ سے ایک درد غم کا تعلق ہو, اس درد محبت میں وہ جل رہا ہو, گل رہا ہو, پگھل رہا ہو, کھو رہا ہو, ایک قرآن اس کو ہو خدا تعالیٰ کے ساتھ, یہ تعلق تو یہ ہوتا ہے. وہ دل ہمیں حاصل ہو جائے. وہ دل کہاں سے ملتا ہے؟ ایسے دل والوں سے ملتا ہے, سمپل ایز دیٹ. ہر چیز اس کے والد سے ملتی ہے. ایسا دل چاہیے تو ایسے دل والے کے پاس رہو, ایسے دل والے سے درخواست کرو کہ بھائی ہمیں بھی ایسا دل چاہیے, کچھ نسخہ بتائیے, کچھ تدبیر بتائیے, ہم بھی ایسا دل چاہتے ہیں, ہے نا, تو کام بن جاتا ہے. کون مسارقین, اسی لیے حکم ہے, نفس قطعی سے ثابت ہے اولیاء اللہ کی صحبت, نفس قطعی سے ثابت ہے, کیونکہ مقدمہ فرض کا فرض ہوتا ہے, تقویٰ حاصل کرنا فرض عین ہے ہر شخص پر, امیر پر, غریب پر, صحت مند پر, بیمار پر, بوڑھے پر, جوان پر, ہر مکلف پر تقویٰ فرض عین ہے. اور چونکہ تقویٰ میں کوئی محنت نہیں ہوتی, کوئی پیسہ لگانا نہیں ہے اس کے اندر, اور نہ کمزور سے کمزور آدمی تقویٰ سے رہ سکتا ہے, انتہائی آسان ہے تقویٰ. اور پھر غلطی گناہ ہوگا معافی مانگ لو, کیا پریشانی ہے, معافی مانگ لو, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ ہم نہیں کریں گے, جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہ کریں گے, بس پھر ویسے ہی معاف ہو گئے, پھر ویسے ہی پاک صاف ہو گئے. اب تائب من الذنب کمل ذنب لہ, اور تائب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبوب خدا کہ گناہ گار توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میرے شیخ فرماتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کمل ذنب لہ تو تم اس کو دنبا کیوں سمجھتے, جب کمل لازمبا ہو گیا تو اس کو دمبا کیوں سمجھا, تم حقیر کیوں جانا, جب فرمانے رسول فرمانے الہی ہوتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, ہمارا رسول جو تم کو دے دے اس کو لے لو, مطلب اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ, عزو بالنواجذ, یا اس کو دانتوں سے پکڑ لو, محاورہ ہے نا کہ دانتوں سے پکڑ لو اس قول کو, اس نصیحت کو, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے وہ منع کر دیں اس سے باہر آ جاؤ, ہرگز اس کے قریب بھی نہ جاؤ. فلا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا پھل کھانے کا, یہ پھل نہ کھانا, لیکن اس کے مقدمہ بھی بتا مقدمہ بتایا ساتھ میں وہ بھی بتا دیا کہ خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ہے, قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, یعنی پھل کھا بیٹھو گے, قابو نہ رہے گا. اس سے بات ثابت ہوئی کہ اسباب گناہ سے دور رہنا کتنا ضروری ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ تو نصیحت صراحت کے ساتھ ہے کہ خبردار اللہ کے حدود کے قریب بھی نہ جانا. حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مویشیوں کو بادشاہوں کی چراگاہوں کے سرحدوں پہ جو چراتا ہے, بادشاہوں کی چراگاہوں کی سرحدیں ہوا کرتی تھی کہ یہ بادشاہ کی ملکیت ہے, یہ سبزہ جو ہے یہاں پر بادشاہ کے مویشی کے علاوہ اور کوئی مویشی نہیں چر سکتا, تو سرحدیں ہوتی تھیں. تو ان سرحدوں کے جو قریب جاتا تھا جانور تو جانور ہے, نکل گیا چراگاہ میں, پکڑا گیا, بادشاہ نے سزا دے دی. تو یہ تو دنیا کے بادشاہ کا حال ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چراگاہیں ممنوع فرما دی ہیں, حرام چراگاہیں, کہ خبردار ہے اس سرحد کے قریب بھی گئے تو حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے, خبردار ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ کے حدود ہے, کوئی عاجز کی حدود نہیں ہے. قادر اور مقتدر کی حدود ہیں, خبردار اس کے قریب مت جانا. اسی لیے آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانا ممنوع نہیں تھا, گناہ قریب جانا نہیں تھا, بلکہ اس کا پھل کھانا تھا. لیکن قریب جانے سے اس لیے منع کیا کہ قریب جائیں گے تو قابو نہ رہے گا, بھول جائیں گے, اور وہ بھول گئے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, پھر وہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے تم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عتاب نازل فرمایا, زمین پر اتار دیا. مگر زمین پر اتارنا عارضی تھا, واپس وَإِلَيْنَا نہ يَرْجِعُونَ, ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے, تھوڑے دن کے لیے جاؤ اور پھر ہمارے پاس واپس آنا. اب جیسے ہی ان کو اتارا اور جنت کے کپڑے جاتے رہے, اب ان کو احساس ہوا, اور کوئی معمولی بات نہ تھی, شیطان نے ان کو بہکایا تھا. بعض لوگوں کو یہ عزم ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, لڑکیوں کو انڈونیشیا ملائیشیا اکیلے بھیج دیا کہ آپ کو اپنی اولاد پہ اعتماد ہونا چاہیے. کیا ہوا ان کا, بات کی کہانی تو ہم زبانی بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوا ان کا, کیونکہ انہوں نے گناہوں کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا. جب مویشی کو آپ آزاد چھوڑ دیں چراگاہوں پہ, تو کوئی تمیز رکھے گی کہ یہ مالک میرے مالک کا کھانا دیا ہوا ہے اور یہ پرایا کھانا ہے؟ تمیز ہوگی اس کو کوئی؟ وہ انسان آزاد ہوتا ہے جانور بن جاتا ہے, جانور, بلکہ جانور سے بھی بدتر, کیونکہ جانور کی مکافات نہیں ہے, جانور کا معاوضہ نہیں ہے, انسان کا تو معاوضہ ہے. اس لیے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو آزاد رہتا ہے. جو ہم آزاد رہتے خدا جانے کہاں ہوتے, مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. جو ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے, مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. تو کہتے ہیں بھائی اگر پیر صاحب سے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو پابند ہو جائیں گے. اللہ کی پابندی کو بھول گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے, قیامت سے بے خوف ہو گئے ہیں. کیا آزاد رہنے میں تم آرام سے رہو گے؟ دنیا میں بھی آزاد میں رہو گے, خدا نخواستہ آخرت میں بھی اگر توبہ نہ کی تو. کیا ہو, آزاد رہنا کوئی اچھی چیز ہے؟ آزاد رہنا جانور سے بھی بدتر چیز ہے انسان کے لیے. کتنی جہالت کی بات ہے کہ جو آدمی اس لیے اللہ والوں سے دور رہے کہ بھائی ہم پابند ہونا نہیں چاہتے, یعنی کہ ہم نفس کے غلام رہنا چاہتے ہیں. شیطان جب چاہے ہم پر وار کر کے جو دی چاہے کرا دے, آزاد رہنا چاہتے ہیں, سانڈ کی طرح رہنا چاہتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سانڈ کھیتوں میں گھس جاتا ہے, پھر کسی کے کھیت میں گھس گیا, پھر اس کے کھیت میں گھس گیا, تو کیا انجام ہوتا ہے؟ ڈنڈے مار مار کے اس کو نکالتے ہیں اور اس کی پیٹھ زخمی ملے گی. جب بھی سانڈ کو آزاد چھوڑو گے اس کی پیٹھ زخمی ملے گی. یہی ہو رہا ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں, طرح طرح کے نام اور سائنٹیفک تحقیقات پیش کرتے ہیں اور لوگ بھی اس کی جستجو میں ہیں کہ اچھا اس وجہ سے گلاؤ برسٹ ہو گیا, اچھا اس وجہ سے پانی وہ فلاں جگہ کٹاؤ ہو گیا تھا, اس وجہ سے یہ بہ گیا گاؤں کا گاؤں. مگر اوپر نظر نہیں جاتی اللہ پہ، یہ خدا تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتے، فرائض نماز نہیں پڑھتے، اور زکات نہیں دیتے، وراثت سے محروم کرتے ہیں، اور بندگیاں موبائلوں میں اور کیبلوں میں، جھونپڑی میں دیکھو تو کیبل لگی ہوئی ہے، بتائیے پہاڑوں میں 5,000 فٹ اونچائی پہ کیبل لگی ہوئی ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، گندگیاں دیکھ رہے ہیں، کھانے کو مشکل سے ہے لیکن یہ موبائلوں میں اور کیبل لازمی ہے، وہ گویا کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ اصل میں کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، پریشر سے وہ پانی جو ہے وہ گر گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ گرا کون رہا ہے، گرا کون رہا ہے، بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم کما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں، یہ سنا ہے کہ شراب کی اجازت دے رہے ہیں اور عیاشی کو فروغ دے، ہر خدا کی نافرمانی کو ارزاں کیا جا رہا ہے، سہولت دی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ نے متنبع کیا ہے کہ سور اور کتے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جب خدا کی نافرمانی حد سے بڑھنے لگتی ہے، ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر خدا کا عتاب حاصل ہوتا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفظ میں اس امت پر سے مجموعی طور پر عذاب ٹال دیا گیا ہے، مجموعی طور پر پوری امت تباہ نہیں ہوگی، لیکن ظلم کہیں تو بولے گا، کوئی تو حد ہے اس کی، جب حد سے بڑھ جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ اسی طرح آفتے ہیں اور عذاب خدا کے آتے ہیں، نصیحت پکڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی عین خدا کی رحمت ہوتی ہے، ہم کہاں کیا سمجھتے ہیں اس کو، ہم تو کہتے ہیں عذاب ہے، مصیبت ہے، ہلاکت ہے بے شک، لیکن یہ بھی عین رحمت ہے، یا لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سامان اس میں ہوتا ہے، اور بعض جو ہے وہ ایمان والے ان کو دنیا میں عذاب دے کر خدا تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچاتے بھی ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی بات ہے، میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے جینا یہ بے وفائی ہے، یہ بے شرم اور بے غیرت آدمی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کروڑوں بے شمار احسانات کے باوجود خدا کی نافرمانی کرتا ہے، ناراض کرتا ہے اللہ، بہرحال کیا بات شروع کی تھی پتہ نہیں، کون بتائے گا پہلے کون آیا تھا، ہاں وہ تو خیر چلو یہی بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں کارے خود کن کارے بیگانہ مکو، دوسروں کے معاملے میں نہ پڑو، بس اپنا کام کرو اور سر سے نظر کرو، دیکھو ہی کیوں، تحقیقات کیوں کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں اس لیے تو اللہ نے نہیں بھیجا، اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے، اللہ کو یاد کیے جاؤ، زمانہ ایسا نہیں ہے، ورنہ کوئی نصیحت کرو الٹا کوئی شریعت کو برا کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے وہ مزید گناہگار ہو جاتے ہیں، پھر لاپرواہی سے ایسا کرنے والے کو اس کا بھی گناہ ملے گا، یہ تم نے وہ ایک گناہ کر رہا تھا، تم نے اس کو دوسرے گناہ پہ مجبور کر دیا، اگرچہ گناہ اس کو بھی ملے گا، لیکن ہم بھی گناہگار نہ ہو جائیں بھائی، کہیں ایک گناہ کرتے کرتے اس نے ایک اور گناہ کر دیا، شریعت کو برا کہہ دیا، اور اگر ایمان سے خارج ہو گیا تو لالے پڑ گئے، ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں کسی کو نصیحت کرنے، اس لیے خاموش رہیں، سر سے نظر کریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تقریر کر کے بیان کر کے دوسروں کے عیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے لگتے ہیں، اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں، ہم کتنے گناہگار ہیں، جو کام کر رہے ہیں قبول ہے نہیں، اس کی کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس، کوئی چھاپ لگ گئی کہ اب آپ جو ہے جہنم میں نہیں جا سکتے، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت یعنی فرما برداری کرو جب یہاں تک کہ موت آ جائے، مرتے دم تک، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کیا پاس ہوئے یا فیل، اور مارکس آپ کے اچھے ہیں یا برے، جسٹ پاسنگ مارکس ہیں یا اعلی مارکس ہیں، ڈسٹنکشن ہے، ٹاپ کیا ہے، کیا ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا، میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہاں کے پیدل, یہاں کے کتنے پیدل وہاں کے سوار ہوں گے. یعنی ہم جن کو حقیر سمجھتے ہیں وہاں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے, قدر ہو رہی ہے, اور جن کو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نیک ہیں, کتنے یہاں کے سوار وہاں کے پیدل ہوں گے, مشکل کسی بھی ہوں گی. خصوصاً خلفاء کو مجاز حضرات کو حضرت کی نصیحت فرماتے تھے کہ کتنے خلفاء کی وہاں مشکل کسی بھی ہوں گے, اور کتنے جن کو اجازت بھی نہیں ہے, بغیر کچھ بھی نہیں ہے وہاں سواری کریں. سوار سے مراد فٹافٹ وہ جنت میں داخل ہوں. کوئی ادا اللہ کو ایسی پسند آ گئی ان کی, چلو بھائی تم تو جاؤ, باقی کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کو 100% وفاداری نصیب فرمائے, 100% اطاعت, اور اطاعت بھی سنت کے مطابق. اطاعت وہ مقبول ہے جو سنت کے مطابق ہو, اگر سنت کے خلاف ہے قبول نہیں ہے. جتنے کام دین سمجھ کے کیے جا رہے ہیں اگر سنت کے مطابق ہے قبول ہے, اللہ کو پسند ہے, اللہ خوش ہے. خلاف سنت ہے جس کا ثبوت نہیں کوئی, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے طرح طرح کی بدعتیں ہیں, طرح طرح کے شرک, اور ڈھول بازے کے ساتھ اللہ رسول کا نام لینا, اور عورتیں مرد اکٹھے ہو کے اللہ کا نام لینا, رسول کو عشق کا دعویٰ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں اس کو, اور اللہ رسول کا نام بھی لے رہے ہیں آنکھوں کا زنا بھی ہو رہا ہے. یہ تو ڈبل دگنا عذاب ہے اس پہ. تو یہ ایک آدمی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا, اور ایک آدمی آنکھیں برباد بھی کر رہا ہے, دل برباد کر رہا ہے, دل اس کا زنا کر رہا ہے, اور نام اللہ رسول کا لے رہا ہے, تو کس قدر خطرے میں ہے وہ. خدا کا غضب اس پر, اس مجلس پر خدا کا غضب ہے, بلا شبہ خدا کا غضب ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ نص قرآنی سے ثابت ہے, جو جہاں خلاف شریعت, خلاف سنت کام ہو اور گناہوں کا ارتکاب ہو, وہ خدا کا عین غضب ہے اس پر, اس مجلس پر جو شامل ہوگا اس پر بھی, چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے ارادہ نہ ہو. لاؤ ذرا تماشا ہی دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں, وہ بھی اسی میں شامل ہیں. پتھر جہاں برستے ہیں, بارش جہاں برستی ہے, دیکھو پورا گاؤں مٹ گیا کہ نہیں, پورا گاؤں مٹ گیا. کیا اس میں کوئی نمازی نہ تھا؟ کیا اس میں کوئی نیک آدمی نہ تھا؟ کیا ہوا کہ سبھی کو مزہ میٹ ہو گیا؟ جو پتھر برسے گا تو سب کو برسے گا. ہم تو اس نیت سے نہیں آئے تھے, اس لیے 99 آدمی گناہ کر رہے تھے, ہم تو وہی پاک صاف تھے, ہم تو اس نیت سے آئے نہیں تھے. تو کیا یہ ہوگا کہ 99 لوگوں پہ پتھر برسے اور ہم محفوظ رہے؟ پتھر ہمیں بھی برسے گا. کیوں گئے آپ وہاں؟ ہمارے باغیوں میں کیوں شامل ہوئے؟ وہ بغاوت کر رہے تھے, آپ کیوں باغیوں میں شامل ہو گئے؟ جا کے گناہ کر رہے تھے, گانے بجانے ڈھول باجے کے ساتھ اللہ رسول کا نام, عورت مرد اکٹھے ہو کے اللہ رسول کا نام, عورتیں ناچ کر رہی ہیں, آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, دل کا زنا, پورے جسم کا زنا, بال بال زنا کار بنا ہوا ہے اس شخص کا بلا شبہ, کیونکہ دل تمام جسم کا بادشاہ ہے. اسی لیے حکم ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ حکمرانوں کو برا مت کہو. اللہ فرماتے ہیں حکمرانوں کو برا مت کہو, مجھ سے معافی مانگو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم عوام کو کہہ رہے ہیں, رعایا کو فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے معافی مانگو, ان کے دل میرے ہاتھ میں ہے, مجھ سے معافی مانگو گے میں ان کے دل بدل دوں گا. اب چاہے اللہ تعالیٰ دل بدل دے چاہے حکمران بدل دے, ہم عافیت میں آ جائیں گے, مگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے. اکثر کے عمل ہم میں سے اس کے خلاف ہے. حکمرانوں کو ضرور برا کہیں, جیسے ہم رات دن ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی برائیوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ واقعی جو ہم نے بات سنی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ ایسا ہی برا ہے, اس نے یہی کیا ہے, بس اس کو برا کہنا شروع کر دیا. جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ حکمرانوں کو برا مت کہو, مجھ سے معافی مانگو. ان کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں ان کے دل نرم کر دوں گا، عدل و انصاف کرنے لگ جائیں گے، اپنی خشیت ڈال دوں گا ان کے دل میں، اور اللہ کے حکم کے خلاف ہم چل رہے ہیں. تقریروں میں بھی اس کا اثر ملتا ہے، اور یہ جو دین کے نام پہ مجالس منعقد ہوتی ہیں خصوصاً اس مہینے کے اندر، اس میں بھی شہرت، دکھلاوا اور نفس پرستی، عیاشی عورتوں کو بھی جمع کرتے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیو بھی بن رہی ہیں اور لائیو چینل چل رہا ہے یوٹیوب پہ اور اس ٹیوب پہ، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آنکھوں کا زنا کر رہی ہے. مجلس تو ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس لمحے کیا جائے عبادت ہے، مگر حدود شریعت کے ساتھ، سنت کے مطابق. صحابہ جہاں بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک ضرور کرتے تھے، باقاعدہ سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی حالات شریفہ، اور محبت کرتے تھے اور عمل کرتے تھے. مگر اس کو مخصوص کر دینا اس تاریخ سے، اس مہینے سے، یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے. جہاں صحابہ بیٹھتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور کیسی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے تھے، اوصانی خلیلی قال خلیلی، میرے گہرے دوست، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست، میرے گہرے دوست نے یوں فرمایا، میرے گہرے دوست نے یہ نصیحت فرمایا، اور پھر وہ اس پہ عامل بھی تھے، محض زبانی کلامی نہیں. اب داڑیاں منڈی بھی ہوں، سر پہ انگریزی بال ہوں، یہود و نصارہ کی نقل اور وضع قطع بنا کر اس پہ رسول کتاب کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے، کیسی انوکھی محبت ہے آپ کی. اور پھر بازے بھی ہو رہے ہیں، ہارمونیم، طبلہ، سب چیز چل رہی ہے. پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم طبلے کی ایک ہی تھاپ میں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی ربیع الاول نہیں منایا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مومن کی تو ہر سانس ربیع الاول ہے، مومن کی ہر سانس ربیع الاول ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی جان دے دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ روح ہے ہمارے دین کی، یہ ایمان کامل کی علامت ہے. تو یہ ہر سانس مومن کی ربیع الاول ہے، اس کو ہر وقت ربیع الاول کی خصوصیت حاصل ہے، یعنی اللہ اور رسول کا قرب حاصل ہے. اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. یہ حال ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حال نصیب فرمائے.
کیا ہے، اشعار نہیں سننے؟ کیا سن لو یار، چائے تو بہت پی چکے، سموسے بھی بہت کھا چکے ہیں، کبھی نہ کھاؤ تو کون سا گناہ ہو جائے گا؟ تھوڑا اللہ کے لیے بھوکے بھی رہ کے دیکھو. ویسے یہاں کوئی بھوکا تو ہے نہیں، کوئی لسی پی کے آیا، ابھی کسی نے بتایا میں لسی پی کے آیا ہوں، کوئی پوری باری کھا کے آتا ہے، اکیلے کھا کے آ جاتا ہے، میں اس کو یاد بھی نہیں آتا. وہ کہاں ہے اس میں یار، اچانک میرے دل میں آیا، جو آنسوؤں کی بات ہوئی تو وہ کلام دل میں آیا کہ وہ جس کا نام یہ دنیا میں قلب مستر تھا. معلوم ہے صفا نمبر، وہ جس کا نام دنیا میں قلب مضطر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا.
اللہ کے لیے بے چین رہے ہیں قلب مضطر، ہر وقت اللہ کے لیے بے چین رہے، اللہ کی محبت کے غم میں گل رہا ہو، جل رہا ہو، پگھل رہا ہو، کڑ رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا قلب نصیب فرمائے.
وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب
شوق جو رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يتفقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ وہ ایک روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا معاذ کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو وہ بات رلا رہی ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے دکھلاوا, اور یہ کہ جو شخص اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے یعنی اپنے قول و فعل سے اس کو اذیت پہنچائے اس نے گویا اللہ سے جنگ کی اور مقابلہ کیا, اور جو شخص اللہ سے مقابلہ کرے گا تباہ و رسوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں پرہیزگاروں اور ان مخفی حال کے گمنام لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ نظروں سے غائب ہوں تو ان کو پوچھا نہ جائے اور جب موجود ہوں تو ان کو بلایا نہ جائے اور بلایا جائے تو پاس نہ بٹھایا جائے. ان لوگوں کے دل چراغ ہدایت ہیں کہ اس کے نور سے راہ راست پائی جاتی ہے, اور یہ لوگ ہر تاریخ زمین سے ظاہر و پیدا ہوتے ہیں. تصحیح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک سے مراد شرک عظیم ہے یا ایک نوع شرک سے ہے, یعنی وہ نہایت پوشیدہ ہے اور بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں, یعنی اقویالی سے جائے کہ ضعفا, یعنی اچھے اچھے لوگوں میں یہ چیز آ جاتی ہے دکھلاوا کسی نہ کسی طور سے. اور جس قدر آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کے اپنے ریا اور دکھلاوے کی جو ہے وہ خبر ہوتی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی قدر اس کو باریک باریک باتیں اللہ تعالیٰ اس کی پہچان دے دیتے ہیں اور وہ ڈرتا رہتا ہے. یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے عمل کیا اپنے, میں یہ اپنی بات بتا رہا ہوں الگ سے, کہ جس شخص نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علم کا وارث بنا دیتے ہیں جو اس نے کبھی کتابوں میں پڑھا نہیں ہوتا, یعنی اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں
یعنی عمل علم پر عمل ترقی کا ذریعہ ہے، اور علم پر عمل نہ ہو تو جہالت کا ذریعہ ہے. جو آدمی علم پر عمل کرتا ہے یعنی دین کے جو بات اس کو معلوم ہو جائے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے علم میں بھی ترقی ہوتی ہے، عمل میں بھی ترقی ہوتی ہے. تو حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں تشریح میں کہ اقلیا بھی چہ جائے کہ ضعفا، بس یہ جملہ اسباب گریا سے ہے، یعنی اس پر رونا چاہیے، اور سبب گریا دوسرا اولیاء کو ایزا دینا ہے. اور اکثر اولیاء پوشیدہ ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اولیاء تحت افنائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میرے عرش کے صحن کے درمیان ہیں، ان کو میرے علاوہ نہیں پہچانتے دوسرے. اور انسان بد زبانی سے خالی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بغیر ارادہ بعض اولیاء کی شان میں گستاخی ہوئی ہو اور ان کو اذیت ہوئی ہو، اور من عادا لی ولیا اس کا وبال پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا من عادا لی ولیا فقد اعذنته للحرب، کہ جو میرے اولیاء کو ستائے گا اپنے قول سے فعل سے تو اس نے گویا مجھ سے جنگ مول لی ہے. مفہوم یہ ہے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دیندار وہ ہے جو حق تعالیٰ کے احکام کی عظمت کو پہچانے اور خدا خلق و خدا پر شفقت کرے، اور شرک جلی اور خفی وہ اور تمام ممنوعات سے پرہیز کرے. بعض مقبول بندے ایسے پوشیدہ ہیں کہ وہ پریشان بال اور حال ہیں. روایت ہے رب اشعث اخبر لا یعبا به لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض بندے پراگندہ بال غبار آلود ہیں اور لوگ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یعنی مخلوق میں بے قدر منزلت ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے نزدیک ایسے درجے کے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دیتے ہیں. دنیا کے خاکساروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، تجھے کیا خبر کہ اس گرد و غبار میں در شہ سوار پوشیدہ ہو. ان کو چراغ ہدایت فرما کر اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ خالی خاکساری اور فقیری اور خواری بے اختیاری میں یہ فضیلت نہیں جب تک کہ تقوی اور نورانیت باطن میں نہ ہو. یعنی ہر کسی پراگندہ حال اور میلے کچیلے آدمی کو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ نہیں، بلکہ جو ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، شریعت اور سنت کے تابع ہوتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور نہیں ہے ولی اس کے مگر پرہیزگار بندے، بس غیر متقی ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں اپنے فضل سے شامل فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر کوٹ پھان کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات پر مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے. نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توقیر و احترام اور ادب کے واجب ہونے میں تیسری روایت مشکات شریف میں بروایت امام احمد براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے اور قبر تک پہنچے، ہنوز مردہ لحد میں نہیں رکھا گیا تھا، کچھ دیر ہو گئی تھی، آپ تشریف فرما ہو گئے اور ہم آپ کے گرد اس طرح بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے، یعنی نہایت سکون اور سکوت کے ساتھ. فائدے میں لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح بیٹھنے کا معمول تھا، اس سے غایت ادب ظاہر ہے، اور بے شمار روایات اس باب میں وارد ہیں. علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ آداب باب حیات بھی باقی ہیں، چنانچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ کی آواز پر آواز کا بلند کرنا موجب ہفتے اعمال ہے، یعنی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بے ادبی سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو اپنی آراء اور احوا یعنی خواہشات کے آپ کی سنت اور حکم پر بڑھانے کی نسبت کیا گمان کرتے ہو؟ اور جب آپ کی مجلس سے بلا اجازت جانا جائز نہیں، تو تو آپ کی تفاصیل دین سے دوسری طرف جانا کیسے جائز ہوگا؟ یہ آج کل کی بدعتوں اور جو شرک ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ خاص ہے. اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفع صوت یعنی آواز کا بلند کرنا جائز نہ تھا، اسی طرح آپ کے کلام کے درس اور احکام کی نقل کے وقت بھی رفع صوت حاضرین اور سامعین کے لیے خلاف ادب ہے، اور اسی طرح محل جسد شریف کے قریب یعنی قبر قبر مبارک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی یہ ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ہو ہا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور یہ موبائل کی جو گندگیاں ہیں تصویر کشیاں وہاں، یعنی صاحب روضہ سے تو تعلق ہے نہیں، اس کے محل کے نقش و نگار کو محفوظ کر رہے ہیں. اللہ یہ دل کی تباہی کی علامت ہے، دل برباد ہے، صاحب روضہ سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے محل سے تعلق ہے، اس کی نقش و نگار سے تعلق ہے اور اس سے پیٹھ موڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اسی بے ادبی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور فرمایا کہ مواہب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک سے کسی مسئلے میں مسجد نبوی میں گفتگو کی، تو امام مالک نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تم کو کیا ہوا؟ اس مسجد میں آواز بلند مت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعد بھی ہوئی ہے جو حالت حیات میں تھا. سو ابو جعفر دب گیا. اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص اہل طائف کو فرمایا تھا کہ تم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر میں اپنی آواز بلند کرتے ہو. روایت کیا اس کو بخاری نے. بس آپ کے نام کی، قرب مقام کی، کلام کی، احکام کی، سب کی تعظیم واجب ہے، اور من جملہ اسی تعظیم احکام کے یہ ہے کہ تعظیم ظاہری میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہو، یعنی مثلا کسی اور نبی کے یا حضرت حق تعالی کی بے ادبی نہ ہونے لگے، چنانچہ چوتھی پانچویں روایت سے ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سراپا ادب بنا دے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم. الہ العالمین جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کوتاہی اور قصور کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت کا پکا سچا 100% کامل عامل بنا دے، حامل بنا دے، علوم انبیاء کا حامل بنا دے، عامل بنا دے. اے اللہ عامل بنا دے. اے اللہ شرک خفی، شرک جلی، اور اللہ تمام امراض روحانی سے ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے قلوب کا کامل تزکیہ فرما دے، اور اللہ ہم سب کے دلوں سے غیروں کے طریقوں سے، غیروں سے محبت کرنے سے، غیروں کے طریقوں کو پسند کرنے سے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، اور ہم سب کو اپنا حبیب پاک، آپ کی بزرگ تر ہستی اور آپ کا بنایا ہوا بہترین نمونہ، اے اللہ ان تمام اخلاق اور عادات اور کردار کی محبت نصیب فرما دے، اور اس کا عامل پکا سچا عامل بنا دے. اے اللہ ہم سب کو 100% اتباع شریعت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ہم کو تمام اخلاق حمیدہ سے نوازش فرما، اور اے اللہ ہم سب کو تسلیم و رضا، توکل اور کامل توکل، اور اپنی محبت، اپنی معرفت، اور گریہ وزاری اور آہ وزاری، نالا کی زندگی عطا فرما، اور درد محبت اور درد و غم سے نوازش فرما، اپنی محبت کا درد و غم نصیب فرما، دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر نصیب فرما، اپنے ایمان کی نعمت کی قدر نصیب فرما، اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرما، اور اس ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، عین اتباع سنت، عین اتباع شریعت عطا فرما. اے اللہ اپنی کامل فرما برداری نصیب فرما، ہم سب کو 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے، اپنے وفاداروں میں اپنے کرم سے شامل فرما لے، اور بے وفائی کے جرم عظیم سے ہم سب کی حفاظت فرما، غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، غفلت کے جرم عظیم سے ہم سب کی حفاظت فرما، ماضی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی واغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اهدني واهدي أمة محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم، اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم، اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم، اللهم اصلح لي واصلح أمة محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم، اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم، اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم، يا إله العالمين تب علينا أجمعين، يا إله العالمين تب علينا أجمعين، يا إله العالمين تب علينا أجمعين، يا حي يا قيوم، يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء عندنا واقطع عنا واجعل خشيتك أخوض الأشياء إلينا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك، اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، ہم سب کو جلد فرما لے، ہم سب کی اولادوں کو جلد فرما لے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جلد فرما لے، ہمارے اعزاء و اقرباء کو جلد فرما لے، تمام مسلم امہ کو جلد فرما کر اے اللہ معاف فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں، اے اللہ ابھی کے ابھی اے اللہ ارادہ فرما لیجیے، آپ کے ارادے کو تکلف محال ہے، آپ کے ارادے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اور امت مسلمہ پر جو مصیبتیں آفتیں مصائب دھوکے بازیاں فریب کاریاں قتل و غارت گری ڈاکہ زنی اور بدکاریاں اور شراب خوریاں دنیا بھر سے اے اللہ گناہوں کا نام و نشان مٹا دیں، اے اللہ دنیا بھر سے گناہوں کا نام و نشان مٹا دیں، اللہ گناہوں کا نام و نشان مٹا دیں، پورے عالم کو اللہ ہدایت کے سب چشمے سے سرفراز فرما دے، اے اللہ پورے عالم کو اے اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، اور ہمارے دونوں جہان بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب ہو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا، یا رب ہے کام تیرا، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.